بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الانفال. یہ سورۃ 2 ہجری میں جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی اور اس میں اسلام اور کفر کی اس پہلی جنگ پر مفصل تبصرہ کیا گیا ہے. سورۃ کے مضمون پر اگر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ مکمل سورۃ ایک ہی تقریر یا ایک ہی خطبہ ہے جو بیک وقت نازل ہوا. جنگ بدر کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب ہجرت کر کے مدینہ پر پہنچے تو یہاں بھی پیچھے کفار نے چین نہ لینے دیا اور مسلسل اسلام کو ختم کرنے کے لیے کوشاں رہے، حتیٰ کہ جنگ بدر کا معرکہ پیش آیا. اس جنگ میں حالات کچھ یوں ہوئے کہ شعبان 2 ہجری میں قریش کا ایک بہت بڑا قافلہ جس کے ساتھ تقریباً 50,000 اشرفی کا مال تھا اور 30-40 سے زیادہ محافظ نہ تھے، شام سے مکہ واپس آتے ہوئے اس علاقے میں پہنچا جو مدینہ کی زد میں تھا. چونکہ مال زیادہ تھا اور محافظ کم، اور گزشتہ حالات کی بنا پر یہ خطرہ تھا کہ کہیں مسلمانوں کا کوئی طاقتور دستہ ان پر حملہ آور نہ ہو جائے، اس لیے سردار قافلہ ابو سفیان نے اس پرخطر علاقے میں پہنچتے ہی ایک آدمی کو مکہ کی طرف دوڑا دیا کہ وہاں سے وہ مدد لے آئے. اس شخص نے مکہ پہنچتے ہی عرب کے قدیم قاعدے کے مطابق اپنے اونٹ کے کان کاٹے، اس کی ناک چیر دی اور کجاوے کو الٹ کر رکھ دیا اور اپنا قمیض آگے پیچھے سے پھاڑ کر شور مچانا شروع کر دیا کہ قریش والوں، اپنے قافلہ تجارت کی خبر لو، تمہارے مال جو ابو سفیان کے ساتھ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آدمی لے کر ان کے درپے ہو گئے ہیں، مجھے امید نہیں کہ تم انہیں پا سکو گے، دوڑو دوڑو مدد کے لیے دوڑو. اس وجہ سے سارے مکہ میں ایک ہیجان برپا ہو گیا. قریش کے تمام بڑے بڑے سردار جنگ کے لیے تیار ہو گئے کیونکہ ان سب کے مال اس تجارتی قافلے میں لگے ہوئے تھے. تقریباً 1,000 مردان جنگی، جن میں سے 600 زرہ پوش تھے اور جن میں 100 سواروں کا رسالہ بھی شامل تھا، پوری شان و شوکت کے ساتھ لڑنے کے لیے مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا. اس قافلے میں عورتیں بھی تھیں جو شعر پڑھ کر مردوں کے حوصلے بڑھا رہی تھی اور انہیں لڑنے کے لیے اکسا رہی تھی. اس موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف وہ قافلہ تھا جو سامان سے لدا ہوا تھا اور دوسری طرف ایک لشکر جو جنگ کے ارادے سے مسلمانوں پر حملہ آور ہونا چاہتا تھا. اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور ساری صورتحال ان کے سامنے رکھی. انصار و مہاجرین کو جمع کیا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ ایک طرف تجارتی قافلہ ہے، شمال کی طرف سے اور جنوب کی طرف سے قریش کا لشکر چلا رہا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک تمہیں ضرور مل جائے گا، بتاؤ تم کس کے مقابلے پہ چلنا چاہتے ہو. جواب میں ایک بڑے گروہ کی طرف سے اس خواہش کا اظہار ہوا کہ قافلے پر حملہ کیا جائے کیونکہ وہ تعداد میں بھی کم تھے اور مال و دولت بھی زیادہ ملنے کا امکان تھا. مقداد بن عمر نے اٹھ کر کہا، یا رسول اللہ، جدھر آپ کا رب آپ کو حکم دے رہا ہے اسی طرف چلیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جس طرف بھی آپ چاہیں ہم ساتھ جائیں گے، ہم بنی اسرائیل کی طرح یہ کہنے والے نہیں کہ جاؤ تم اور تمہارا خدا دونوں لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، نہیں ہم کہتے ہیں کہ چلیے آپ اور آپ کا خدا دونوں لڑیں اور ہم آپ کے ساتھ جانے لڑائیں گے. اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ بالآخر یہی طے پایا کہ کفار کے قافلے کو لوٹنے کی بجائے لشکر کے مقابلے پر نکلا جائے. اس وقت 313 لوگ، جن میں سے کچھ مہاجر تھے، 86 کے قریب 61 قبیلہ اوس کے اور 170 قبیلہ خزرج کے تھے، جن میں صرف 2-3 کے پاس گھوڑے تھے باقی سب لوگوں کے لیے 70 اونٹوں سے زیادہ کچھ نہ تھا، جن پر تین تین چار چار لوگ باری باری سوار ہو رہے تھے. یہ سب بدر کی طرف روانہ ہوئے جو مدینہ سے 155 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. یہ ایک طرح سے اونٹوں، گھوڑوں اور پیدل لوگوں کا قافلہ تھا. بہرحال 17 رمضان کو بدر کے میدان میں فریقین کا مقابلہ ہوا، دونوں لشکر ایک دوسرے کے مقابل ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ تین کافروں کے مقابلے میں صرف ایک مسلمان تھا، اور وہ بھی پوری طرح مسلح نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دیے اور انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ عرض کرنا شروع کیا کہ اے اللہ، یہ ہیں قریش، اپنے سامان غرور کے ساتھ آئے ہیں تاکہ تیرے رسول کو جھوٹا ثابت کریں. خداوندہ، بس اب آ جائے تیری وہ مدد جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا. اے خدا، اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر پھر تیری عبادت نہ ہوگی. یہ دعا مانگنے کا عاجزی اور زاری کا ایک خوبصورت انداز تھا، بہترین انداز تھا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کا وعدہ پورا کیا اور فرشتوں کے لشکر بھی اتارے اور مسلمانوں کو اس جنگ میں کامیابی حاصل ہوئی. 70 لوگ کفار کے گرفتار ہو کر مسلمانوں کے ہاتھ لگے، بہت سا مال غنیمت بھی مسلمانوں کو ملا، اور اس طرح یہ دن یوم الفرقان کہلایا، جس میں اسلام اور کفر کے درمیان اگرچہ یہ پہلا برسر عام مقابلہ تھا جس میں مسلمانوں کو بہترین کامیابی حاصل ہوئی، اور اس نے دنیا والوں پہ ثابت کر دیا کہ اسلام اب مظلوم نہیں، اسلام اب ایک غالب دین کی حیثیت سے دنیا میں پریویل کرے گا، اور مسلمان باقاعدہ ایک طاقت کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں، اگرچہ ابھی وہ تعداد میں کم ہیں. لیکن جہاں مسلمانوں کے ایمان اور جوش و خروش اور قربانی کے جذبے سے معمور ہونے کی بنا پر اللہ نے ان کی بھرپور مدد فرمائی، وہاں ابھی تک اس گروہ میں کچھ کمزوریاں بھی موجود تھیں جن کی اصلاح ضروری تھی. اور وہ کمزوریاں کیا تھیں؟ کہ جو ہی مسلمانوں کے ہاتھ مال غنیمت لگا، وہ فوری طور پر اپنا کام چھوڑ کر اس غنیمت کے پیچھے دوڑ پڑے جس پر مسلمانوں کی اصلاح ہوئی. اور ویسے بھی چونکہ یہ پہلی جنگ تھی، اس لیے بہت سارے جنگی اصول، ضابطے اور قاعدے مسلمانوں کو سکھائے گئے. تو ہم ساتھ ساتھ آیات پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں کیا سکھایا گیا. نام سورت کا الانفال ہے، مدنی سورت ہے، 10 رکوع ہیں، 75 آیات ہیں. انفال نفل کی جمع ہے. نفل کہتے ہیں جو واجب یا حق سے زائد ہو، جو حق سے زیادہ، جیسے فرض نماز کے علاوہ نفل آپ پڑھتے ہیں تو وہ حق سے زیادہ کے لیے. اور اصطلاح میں اس مال کو کہا جاتا ہے جو کافروں کے ساتھ جنگ میں ہاتھ لگے، جسے غنیمت بھی کہا جاتا ہے، انفال یا غنیمت. اس کو نفل اس لیے کہا گیا کہ یہ پچھلی قوموں پر حرام تھا، یعنی پچھلی امتوں کو اس کے استعمال کی اجازت نہیں تھی، مسلمانوں کے لیے اس کو حلال کر دیا گیا. یا اس بنا پر اس کو نفل کہا گیا کہ جہاد کا اصل اجر اور ثواب تو اللہ کے پاس ہے، یہ وہ زائد چیز ہے جو دنیا میں دی جا رہی ہے، اصل چیز اللہ کے پاس ہے. اب چونکہ پہلی مرتبہ ایسا مال ہاتھ آیا تھا، اس لیے مسلمانوں کو یہ معلوم نہ تھا کہ اس کی تقسیم کیسے ہوگی، اس کے استعمال کے کیا قاعدے ہیں وغیرہ، تو اس لیے ان کے درمیان یہ سوال اٹھا کہ ان کے بارے میں کیا کیا جائے. تو یسألونک عن الانفال، یہ آپ سے غنائم کے بارے میں پوچھتے ہیں، مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا کیا جائے. قل الانفال للہ والرسول، کہہ دیجئے کہ انفال، غنائم تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں، یعنی تم ان پر اپنا حق مت سمجھو، ان کے اصل حقدار تو اللہ اور رسول ہیں. فاتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ سے، واصلحوا ذات بینکم، اور آپس کے تعلقات کی اصلاح کرو، یعنی مال کی وجہ سے آپس میں مت جھگڑو، واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس جنگ میں بھی مال غنیمت کے لوٹنے پر مسلمانوں کے درمیان کچھ جھگڑا ہو گیا تھا۔ چونکہ اسلام قبول کرنے کے بعد پرچم اسلام کے تحت یہ پہلی مرتبہ لڑنے کا اتفاق ہوا تھا، اس لیے ان کو یہ معلوم نہ تھا کہ اس جنگ میں مال غنیمت کے قاعدے اور ضابطے کیا ہیں۔ اگرچہ کچھ ابتدائی ہدایات سورۃ بقرہ اور سورۃ محمد میں دی جا چکی تھیں، لیکن تہذیب جنگ کی بنیاد ابھی رکھنا باقی تھی۔ مسلمان مسلمان تو ہو چکے تھے، لیکن بسا اوقات پرانی جاہلیت کے تصورات بھی ان کے ساتھ تھے۔ اس لیے بعض لوگوں نے جنگ کے بعد اس مال کو اپنا حصہ سمجھا، کیونکہ ان کے خیال میں لوٹنے والے وہ خود تھے، یعنی جنہوں نے لوٹا تھا انہوں نے عرب کے قاعدے کے مطابق اس کو اپنا حق سمجھا۔ دوسرا، جس نے غنیمت کی طرف رخ کرنے کی بجائے کفار کا تعاقب کیا تھا، اس نے اپنا حق جتایا کہ اگر میں کفار کا پیچھا نہ کرتا تو تم لوگ مال کس طرح لوٹ سکتے تھے، اس لیے یہ ہمارا حق ہے۔ اسی طرح ایک دستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہا تھا، اس نے اپنا دعویٰ پیش کیا، کیونکہ ہم سب سے اہم کام کر رہے تھے اس لیے مال غنیمت ہمارا حق ہے۔ اس موقع پر اگر اس کی تقسیم کا کوئی باقاعدہ قاعدہ نہ دیا جاتا تو قریب تھا کہ مسلمان آپس میں جھگڑ پڑتے اور یہ جیتی ہوئی جنگ ایک فساد کی شکل اختیار کر لیتی۔ مسلمانوں میں باہم بدمزگی پھیلنے ہی لگی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر کیا فرمایا، قل الانفال للہ والرسول، آپ کہہ دیجئے کہ یہ غنائم اللہ اور رسول کے لیے ہیں۔ قل الانفال للہ والرسول، آپ کہہ دیجئے کہ یہ غنائم اللہ اور رسول کے لیے ہیں، وہ جیسے چاہیں تقسیم کریں۔ مسلمان کا کام تو اللہ کی اطاعت کرنا ہے، اس مال کے مالک و مختار تم نہیں ہو، یہ تو اللہ کی مرضی، جو چاہے فیصلہ کرے، جس کو جتنا چاہے دلوا دے۔ اس لیے فتقوا اللہ، تمہارا کرنے کا کام کیا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ کے حقوق میں اللہ کا تقوی اور بندوں کے حق میں اصلحوا ذات بینکم، آپس کے تعلقات کی اصلاح۔ ایک مسلمان سے ان دو چیزوں کا مطالبہ ہے۔ ایک سچا مسلمان وہ ہے جس کا معاملہ اس کے رب کے ساتھ بھی درست ہو اور بندوں کے ساتھ بھی۔ اگر کوئی شخص ویسے تو بہت عبادت گزار اور پرہیزگار ہے، لیکن بندوں کے ساتھ وہ تعلقات بگاڑ کر رکھتا ہے، تو ایسے شخص کی عبادت کا کچھ فائدہ نہیں۔ اور اسی طرح اگر ایک شخص بندوں کے ساتھ تو خوب بنا کے رکھتا ہے لیکن اللہ کی عبادت نہیں کرتا، تو ایسا شخص بھی اسلام کے ادھورے تصور پہ عمل کرتا ہے۔ اس لیے یہاں پر کیا کہا گیا، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور آپس کے تعلقات کی اصلاح کرو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور تمام معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے جاؤ۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ تو ایمان کے یہ سب تقاضے ہیں، کیا تقوی، آپس کے تعلقات کی اصلاح، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ ان سب چیزوں کا مطالبہ ایمان کرتا ہے۔ انما المؤمنون الذین، بے شک مومن تو وہ لوگ ہوتے ہیں، اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبهم، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہی ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، ہل جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب اس کی آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں، زَادَتْهُمْ ایمَانًا، تو وہ ان کا ایمان اور زیادہ کر دیتی ہیں۔ یعنی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، کس سے؟ مزید ایمان کی بات سے، آیات ربانی سے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ وجلت کلش جو ہے، یہ وجیل سے ہے، وجیل کہتے ہیں نشیبی گڑھے کو، یعنی ان کے دل ڈوبنے لگتے ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں دل بیٹھ گیا، اللہ کا نام سن کے اللہ کی بات سن کے ان کے تو دل بیٹھ جاتے ہیں، ان کے اندر تو کوئی تکبر ہی نہیں رہتا، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے مومن ہیں، پکے مومن ہیں. لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے درجے ہیں ان کے رب کی طرف سے. ومغفرۃ، اور بخشش ہے. ورزق کریم، اور رزق ہے عزت والا. تو یہاں بنیادی طور پر جو سبق دیا جا رہا ہے وہ کیا کہ آپس کا لڑائی جھگڑا ایمان کے منافی ہے. اللہ کا خوف انسان کے اندر ذمہ داری کی نفسیات پیدا کرتا ہے. اللہ کا تقویٰ رکھنے والا شخص اپنے فرائض ادا کرنے کی سوچتا ہے، نہ کہ اس کی نظر حقوق پر ہو. یہ ایک بہت بڑا فرق ہے ایمان والوں میں اور کافروں میں. یعنی ایک کافر اور ایمان میں بڑا فرق کیا ہے کہ ایمان والا اپنی نظر کس پہ رکھتا ہے؟ فرائض پہ. اور جو اللہ کو نہ مانتے ہو، اس کے دین کو نہ مانتے ہو، وہ نظر کس پہ رکھتے ہیں؟ اپنے حقوق پہ. یہ پورے پیسج کا اہم ترین سبق ہے. اس کی روشنی میں ہم آج کے دور کے لوگوں کے نظریات کو پرکھیں کہ آج کے دور میں کیا کلچر ہے. ہر طرف کس چیز کے نعرے ہیں؟ حقوق کے، ہے نا؟ ویلیوز ہی الٹ چکی ہیں. خواتین کے حقوق اور مزدوروں کے حقوق اور معلوم نہیں کس کس کے حقوق. کبھی کسی کے حقوق کا دن منایا جا رہا ہے، کبھی کسی کے حقوق کا دن منایا جا رہا ہے. یہ اسلامی کلچر نہیں. ایک دفعہ میری بات اپنے کام کرنے والی سے ہو رہی تھی، ایک دو سال پہلے کی بات ہے. بالکل ان پڑھ خاتون جس کو الف بے کی خبر نہیں، صرف ٹیلی ویژن لٹریٹ ہے. جو علم ہے، ایک پہلے امی لوگ ہوتے تھے نا، ان کے سارے علم کا سورس ان کی ماں ہوتی تھی. تو اب ماں تو فارغ ہے اپنی تربیت کے کام سے، لہذا اب ماں کی جگہ کس نے لے لی ہے؟ ٹیلی ویژن نے لے لی ہے. اب چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کے بڑے بوڑھوں تک سب کی تربیت وہ مشین کر رہی ہے. جو وہ سکھاتی ہے وہی سب کے ذہنوں میں ہے. کچھ عرصے تک ہمارے ہاں ہر میڈیا کے ذریعے خواتین کے حقوق پہ بہت باتیں ہوئیں کہ خواتین میں اپنے حقوق کی اویئرنیس نہیں، اس لیے ان پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، اور ان کو اپنے حقوق کا پتہ ہونا چاہیے. اب دیکھیں کہ آپ کو جتنے بھی اپنے حقوق کا پتہ ہو، لیکن کوئی دوسرا اگر اپنی ذمہ داری ادا نہ کرنے والا ہو تو آپ کو کیا ملے گا؟ جتنا چاہیں آپ پوری تفصیل رٹے ہوئے ہوں کہ میرے یہ حقوق ہیں، یہ 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 10-20 لکھے ہوئے ہوں آپ کے سینے پر، لکھے رہیں، کیا پتہ چلنے سے آپ کو حقوق مل جائیں گے؟ نہیں. حقوق اس وقت ملیں گے جب دوسرے فریق کو اس کی ذمہ داری یاد کرائی جائے. تو اسلام میں حقوق لینے کا طریقہ کیا ہے کہ دینے والوں کو موٹیویٹ کرو، دینے والوں کو ابھارو، ان کو بتاؤ کہ ان کی پوچھ ہوگی اللہ کے ہاں، اور اس طرح حقوق ملتے ہیں. اس کے برعکس مغرب نے کیا سکھایا کہ لوگوں کے اندر حقوق کی پہچان پیدا کرو کہ وہ زیادہ سے زیادہ مطالبے کریں، اور اس سے کیا ہوئی؟ محرومی کا احساس بڑھا. دینے والے ٹس سے مس نہ ہوئے اور لینے والے خود کو اور نقصان پہنچا بیٹھے. مثلاً اگر ایک خاتون کو آپ بہت زیادہ بتا بھی دیں کہ تمہارا یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے، مثلا مہر کا حق ہے، نان نفقے کا حق ہے، خلا کا حق ہے، مثلا اور کئی حقوق جو عورتوں کے ہیں، اور مردوں کو آپ ٹرینڈ نہیں کرتے کہ انہیں حقوق دینے چاہیے، اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ عورت کو تو بہت پتہ چل گیا کہ میرے یہ حق ہیں، اب یہ پتہ چلنے کے بعد اس کے اندر کس چیز کا احساس بڑھا؟ محرومی کا، کہ یہ میرے حق ہیں بھی اور مجھے مل نہیں رہے، مجھے دیے نہیں جا رہے. اس کے نتیجے میں کیا ہوئی؟ وہ اور زیادہ پریشان ہوئی، غضبناک ہوئی، اور اس غضبناکی نے اس نے گھر چھوڑنا شروع کر دیا، اور اس کے نتیجے میں آپ معاشرے کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر بے چینی ہے، کس قدر بدامنی ہے گھروں کے اندر. کیونکہ جب یہ پتہ چل گیا نا فلاں چیز میری ہے اور وہ اس کے پاس اور وہ مجھے دے نہیں رہا. دو بچوں کو ہی آپ دیکھ لیں، بڑوں کو چھوڑیں، دو بچوں کو دیکھ لیں، اگر ایک بچے کی چیز دوسرے نے لے رکھی ہو تو کیا ہوتا ہے، اور اس کو پتا ہو کہ یہ چیز اماں میرے لیے لائی تھی اور وہ اٹھا کے لے گیا ہے، تو نتیجہ میں کیا سامنے آتا ہے؟ فرسٹریشن، لڑائی، جھگڑا، آپس کی بغض، عداوت، نفرت. تو اس کی بجائے اس بچے کو یہ بتانے کی بجائے کہ دیکھو تمہاری چیز وہ لے گیا، کیا بتاؤ؟ اس کو بتاؤ جس کے پاس ہے کہ دیکھو اگر کسی کا حق مارا تو تمہاری اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی، شرافت کے ساتھ جس کی چیز ہے اس کو لوٹا دو. اور اسی طرح عورت کے بھی صرف حقوق نہیں ذمہ داریاں بھی ہیں، تو صرف حقوق ہی نہ بتائے جائیں، ذمہ داریاں بھی بتائی جائیں تاکہ وہ اپنے فرائض بھی پورے کرنے والی ہوں. اب دیکھیں عدل کیسے قائم ہوتا ہے، جب دونوں پلڑے برابر میں ہوں تبھی قائم ہوتا ہے نا. اگر ایک اوپر اور ایک نیچے تو اس کو آپ عدل تو نہیں کہہ سکتے. تو اسی طرح جب تک فرائض ادا نہ کیے جائیں اور دوسرے کو اس کا حق نہ دیا جائے اور یہ دونوں طرف سے نہ ہو تو عدل اور ہمواری نہیں پیدا ہوتی معاشرے میں. اور جب عدل پیدا نہیں ہوتا تو بے چینیاں ہوتی ہیں، بگاڑ اور فساد ہوتا ہے، تعلقات کی خرابی ہوتی ہے، گھروں کا چین اور سکون لٹ جاتا ہے. اور جو ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے، ہم نے مرض کی اصلاح جڑ سے کرنے کی بجائے اوپر سے کرنی شروع کی ہے جو حقیقت میں ہو نہیں سکتی. تو اسلام کا مزاج کیا ہے؟ کہ لوگوں کے اندر فرائض کی ادائیگی کا شعور پیدا کیا جائے اور ان کی نظر فرائض پر زیادہ ہو حقوق کی نسبت. اور اس کے لیے کیا طریقہ ہے فرائض کی ادائیگی کا؟ اطیع اللہ و رسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے وہ مان جاؤ اگر تم مومن ہو. تو آپ دیکھیں حقوق سے بات شروع ہوئی اور اس کا ذریعہ اطاعت کو بتایا گیا، اطاعت جڑی ہوئی ہے ایمان سے. تو روٹس میں کیا ہے؟ ایمان. ایمان جنم دیتا ہے اطاعت کو، ایمان سے اطاعت کرنی آتی ہے. اور جو شخص اطاعت کے لیے جھک جائے وہی حقوق اور فرائض کی ادائیگی کر سکتا ہے. اس لیے حقوق اور فرائض کا صرف علم کافی نہیں جب تک کہ اس پودے کو کوئی غذا مہیا نہ ہو. اور کون سی غذا؟ ایمان کی. اور خدا کا خوف دراصل وہ غذا ہے جو انسان کو اس حد سے پہنچاتا ہے جہاں پھر جھگڑے کا کوئی گزر نہیں ہوتا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب پہ توکل.